الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، قل یا عبادی، کہ کہہ دیجئے اے میرے بندوں، الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر اسراف کیا، گناہ کر کر کے حد کر دی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کر دیں گے، تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، بس اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی طرف نگاہیں جمانا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رحمت کی طرف متوجہ تو ہوں۔ اس عاجز کو کسی نے ایک دو دن پہلے چھوٹا سا بیان کا ٹکڑا بھیجا، اس بیان کے اندر اس طرح سے فرما رہے تھے کہ ایک شخص کے دل میں بات آئی کہ میں ذرا نکلوں اپنے گھر سے، پریشان تھا، دل میں کچھ بے چینی کی کیفیت تھی، تو اس کے ذہن میں آیا کہ میں کسی مسجد میں چلا جاتا ہوں۔ مسجد میں چلا گیا کہ وہاں جا کر کے نماز پڑھوں گا، دل کو اطمینان مل جائے گا۔ تو وہاں جا کر کے اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا دعائیں کر رہا ہے اور رو رو کے دعائیں کر رہا ہے، تو اس کے دل میں آیا کہ میں اس سے ذرا پوچھوں کہ یہ کیوں اس طرح سے رو رہا ہے، یقیناً اس کی کوئی حاجت ہوگی، کوئی ضرورت ہوگی۔ تو اس نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو، کیا تمہاری ضرورت ہے، کیا چاہیے تمہیں؟ تو اس شخص نے بتایا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا 10,000 روپے کی۔ تو اس نے اپنی جیب سے 10,000 روپے نکالے اور اس کو دے دیا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے اپنی جیب سے اپنا وزٹنگ کارڈ بھی نکالا اور وہ وزٹنگ کارڈ بھی اس شخص کے سامنے رکھا کہ تم میرا کارڈ رکھ لو، اگلی دفعہ جب تمہیں ضرورت پڑے تو تم بلا تکلف مجھے فون کر لینا، میں تمہاری ضرورت اگر پوری کر سکتا ہوا تو ضرور سے پوری کر دوں گا۔ لیکن اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں آپ کا وزٹنگ کارڈ نہیں لوں گا۔ اس نے کہا کیوں، کیا تمہیں ضرورت نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں، مجھے ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو میرا وزٹنگ کارڈ رکھ لو۔ اس نے کہا نہیں، میرے پاس ایک اور بھی وزٹنگ کارڈ ہے، کسی اور کا بھی پتہ ہے، جب مجھے ضرورت پڑے گی تو میں وہاں سے رجوع کر لوں گا، وہاں سے مانگ لوں گا تو میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ بھائی، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا تھا تو تم نے میرے 10,000 کیوں رکھ لیے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی، اصل میں اپنے پروردگار سے دعا کر رہا تھا، تو اس نے تمہیں یہاں پر بھیج دیا اور میری ضرورت پوری ہو گئی، جب دوبارہ مجھے ضرورت پڑے گی تو میں پھر اللہ سے دعا کروں گا، پھر وہ تمہیں کسی یا کسی کو میرے پاس بھیج دے گا اور میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو نقطہ تو بہت اچھا تھا، بہت ہی اچھا نقطہ تھا، اور ایسے بندے کو کرنا چاہیے، 100% ہمیں اپنی ضرورتیں پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ یقیناً یہ 100% پکی ٹھکی سچی بات ہے اسی کو توکل بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو سبب بنا کر کے، کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ لیکن جب یہ بات سنی تو پچھلے دنوں کچھ اور بھی باتیں چل رہی تھیں، کچھ لوگوں کے احوال سننے کا موقع مل رہا تھا، تو ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ جب ہمیں ضرورت پڑے ہم اللہ تعالیٰ کا در کھٹکھٹائیں، اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کر دیں۔ لیکن ایک بات اس کے اندر اور بھی ہے، وہ یہ کہ جب ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی تکلیف کا، کسی اذیت کا شکار ہوتے ہیں، تو اس اذیت کے اندر جو دعا مانگنے کا طریقہ ہے، وہ طریقہ موقع کی مناسبت سے ان مولانا صاحب نے اپنے بیان کے اندر نہیں ذکر فرمایا۔ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، ہر بیان میں ہر چیز جو ہے وہ تفصیلاً ذکر نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن سوچا کہ چونکہ اس قسم کے احوال بہت زیادہ لوگوں کے آتے ہیں تو اس ٹاپک کو ذرا بیان کر دیا جائے کہ دعا مانگنے کا، جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے، جب مصیبت میں ہوتا ہے، تو ہمارے قرآن نے، اللہ کے قرآن نے دعا مانگنے کا ایک طریقہ سکھلایا ہے، وہ طریقہ بڑا اہم ہے۔ اور ہم اکثر اوقات دعا مانگتے تو ہیں لیکن ہم اس طریقے کے مطابق دعا نہیں مانگ رہے ہوتے، تو اس وجہ سے نا ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں جتنی آسانی سے دور ہو سکتی ہیں وہ دور ہوتی نہیں ہیں، وہ دور نہیں ہو کے دیری ہوتی ہیں۔ حالانکہ ہر مسلمان اور تھوڑی بہت بھی دین کی سمجھ رکھنے والا، شعور رکھنے والا، وہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن پریشانیاں دور نہیں ہو کر کے دیری ہوتی، بلکہ الٹی نئی نئی آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ اس کے اندر یہ بھی نظر آتی ہے کہ ہم قرآنی اسلوب کے اوپر اپنی پریشانیوں سے چھٹکارے کی دعا نہیں مانگ رہے ہوتے، ہم بس یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری پریشانی دور ہو جائے، ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہم چند مثالیں سامنے رکھیں گے۔ پہلے تو یہ کہ قرآنی اسلوب کیا ہے دعا مانگنے کا، پریشانی دور کرنے کے لیے۔ تو قرآنی اسلوب کے لیے ہم سب سے پہلے اپنے جد امجد، سب سے پہلے انسان، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو لے کے چلتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے اوپر اور ان کی بیوی کے اوپر جب پریشانی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری نعمتیں دی ہوئی تھیں، اور وہ نعمتیں اس دنیا والی نعمتیں نہیں تھیں، وہ نعمتیں جنت کی نعمتیں تھیں، جہاں پر کہ ساری خواہشات صرف دل کے اندر ایک خیال آ جانے سے پوری کر دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی ہوتی ہے جنت کے اندر۔ تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر کے جب ان کی ایک غلطی کی وجہ سے اس دنیا کے اندر ان کو بھیج دیا، جس دنیا کے اندر کوئی ان کے لیے محل انتظار نہیں کر رہا تھا کہ چلو بھائی جنت سے نکالا ہے تو یہاں پر ذرا اس کے کم از کم کلوز سٹینڈرڈ کے مطابق کوئی محل ہوتا، جہاں پر کہ کچھ زندگی کی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی، جہاں پر کہ کچھ آسائش کے سامان بھی ہوتے، کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی زمین کے اوپر اتار دیا۔ حالانکہ حتیٰ کہ جنت کے اندر جب یہ گناہ ہو گیا تھا، غلطی ہو گئی تھی بلا ارادہ، تو کپڑے تک لے لیے گئے تھے۔ تو اس دنیا کے اندر اس حال میں اتارا کہ کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ روایات سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اس دنیا کی جو پہلی انوینشن تھی نا، پہلی ایجاد، وہ آدم علیہ السلام نے کری تھی، جس کو کہ پہیہ کہتے ہیں، یعنی وہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ پہلے سے یہاں پہ گاڑیاں موجود نہیں تھیں ان کے لیے، ان کے لیے تعمیراتی گھر وغیرہ کچھ موجود نہیں تھے، بالکل بیسک حالت میں آئے تھے، یعنی جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں نا عرش سے فرش پر، لٹرلی عرش کا لفظ، کیونکہ عرش کے برابر میں جنت ہے۔ تو یہ جو محاورہ ہے اردو زبان کا، یہ ان کے اوپر من و ان پورا ہوتا ہے کہ عرش سے اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرش پہ ڈال دیا تھا۔ تو ان کے اوپر کوئی چھوٹی مصیبت نہیں آئی تھی، ان کے اوپر بہت بڑی مصیبت آئی تھی۔ تو انہوں نے اس مصیبت سے چھٹکارے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگی تھی، جو کہ ان کا اسلوب تھا، اللہ نے ان کو سکھلایا، اور پھر اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس کو ذکر بھی فرمایا۔ تو انہوں نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، ہم نے گناہ کیا، ہم نے غلط کام کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی، وَتَرْحَمْنَا اور اگر آپ نے ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ضرور بالضرور ہم خاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو مصیبت کی حالت میں دعا کیسی مانگنی سکھلائی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اپنے گناہ سے بات شروع کری۔ یہ ایک مثال قرآنی دعا کی، مصیبت سے نکلنے والی دعا۔ دوسری مثال انبیاء علیہ السلام ہی کی زندگی سے ہمیں ایک اور ملتی ہے، جب حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر ایک مصیبت آئی، ان سے بھی ایک اجتہادی غلطی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، کیونکہ انبیاء کی شان بہت بڑی ہوتی ہے، تو اجتہادی غلطی بھی اس طرح کی اگر ہو جائے، خلاف اولا سرزد ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادب کا معاملہ، تربیت کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچوا دیا، اور وہاں پر تین اندھیروں کے اندر جب وہ گھرے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مصیبت سے نکلنے کے لیے دعا مانگی۔ اور وہ کیا دعا تھی؟ انہوں نے فرمایا، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا انت، اے اللہ آپ کے علاوہ، سبحانکا، آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں۔ یہ تمام عیبوں سے پاک، سبحانکا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف شرک سے پاک ہیں، کوئی آپ کا شریک نہیں ہے، کوئی بت، کوئی شخصیت، کوئی جن آپ کے کاموں کے اندر شریک نہیں ہے۔ سبحانکا کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا، سبحانکا کا مطلب ہوتا ہے ہر قسم کی برائی سے آپ پاک ہیں، ہر قسم کی غلطی سے آپ پاک ہیں، غلطی کی جنس میں جو کچھ بھی آ سکتا ہے ان سب سے آپ پاک ہیں۔ اس میں ایک ہم بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں کہ ہم غلطیوں کے اندر نہ مس کیلکولیشن کو شامل نہیں کرتے، غلط کیلکولیٹ کرنا، اس کو ہم غلطیوں میں شامل نہیں کرتے۔ تو ہم نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باقی غلطیوں سے پاک ہیں، لیکن مس کیلکولیشن کی غلطی اللہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں آگے بات کریں گے۔ تو انہوں نے بھی کیا کہا کہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین، میں گناہگاروں میں سے ہوں، بے شک میں ہی گناہگاروں میں سے ہوں، میں ہی ظالمین میں سے ہوں۔ تو یہ دوسری مثال قرآنی اسلوب سے دعا مانگنے کی، جو قرآن نے ہمیں سکھلاتا ہے، اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن نے اپنے اندر پریزرو کر دیا تاکہ مومنین اس کو قرآن سے سیکھتے رہیں۔ پھر ایک اور اسلوب دعا مانگنے کا ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات سے ملتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی رفیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ میں نماز کے آخر میں، جو درود پڑھنے کے بعد دعا مانگی جاتی ہے سلام کرنے سے پہلے، تو میں کون سی والی دعا مانگوں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی بھی نہیں تھا مردوں کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہترین دوست کو، جن کے احسانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا پڑا کہ میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ اللہ چکائے گا۔ اتنے بڑے محسن کو آپ نے کیا دعا سکھلائی؟ یہ بھی ویسے ہی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ اے اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر بہت بڑا کثیر ظلم کیا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک، تو آپ مجھے معاف کر دیجئے، مغفرت اپنے پاس سے مجھے دے دیجئے، تو میں نے اپنی جان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محسن کو دعا سکھلائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیا اسلوب تھا؟ اپنے گناہوں کو یاد کرو، گناہ دعا مانگنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کرو۔ اور مومنین کی عمومی دعائیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، جن میں سے ایک مثال قرآن کے اندر ہم سامنے رکھتے ہیں کہ مومنین کی دعا قرآن کے اندر ایک کیا نقل ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، سبھی جانتے ہیں اس دعا کو، وفی الآخرت حسنا، اے اللہ اس دنیا کے اندر بھی حسنات ہمیں دیجئے اور آخرت میں بھی حسنات ہمیں دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دیجئے، کیونکہ ہمارے جو کرتوت ہیں، ہمارے جو گناہ ہیں، تو وہ ہمیں آگ کے عذاب تک پہنچا دینے والے ہیں۔ یہاں پر بھی اپنے گناہوں کا تذکرہ۔ بلکہ ایک اور دعا جو مومنین کے لیے نقل فرمائی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے ذنوب ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے کاموں کے اندر جو ہم نے اسراف کر دیا، حد سے تجاوز کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیجئے، وثبت اقدامنا، پھر فرمایا کہ ہمارے قدموں کو ثابت قدم کر دیجئے، ہمارے کاموں کو ثابت قدمی عطا فرما دیجئے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے اوپر ہمیں ہماری مدد فرما دیجئے کافروں کے خلاف۔ تو بار بار ہمیں دعا مانگنے کا ایک ڈھنگ سکھلایا جا رہا ہے، پہلے اپنے گناہوں پہ نظر کرو، اپنی غلطیوں پہ نظر کرو، اور اللہ سے اپنی غلطیوں کے اوپر معافی مانگو۔ ندامت، پشیمانی، آنسو بہاؤ، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراؤ، اس کے بعد اللہ تعالی سے مانگو، یا اس کے ساتھ اللہ تعالی سے مانگو، اس ندامت کے احساس کے ساتھ اللہ سے مانگو اپنی پریشانیوں کا حل، اپنی مصیبتوں کا سے نجات۔ تو ان دونوں چیزوں کو آپس میں کپل کر کے ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وما اصابکم من مصیبت، کہ کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی تم کو، وما اصابکم، نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت تم کو، فبما کسبت ایدیکم، سوائے اس کے جو کہ تمہارے ہاتھوں نے خود کمائی ہوتی ہے۔ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، پہلے نفی فرمائی مصیبتوں کی، اور اس کے بعد فرمایا فبما کسبت ایدیکم، سوائے اس کے جو کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے۔ ویعفو عن کثیر، اس کے بارے میں تو آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ بلکہ اس حدیث میں جو کہ اس کی تفسیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اس کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویعفو عن کثیر، اور بہت سارے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تمہارے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی، کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، جس شخص کو لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے، صرف خراش، کسی لکڑی سے، جس شخص کو لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے یا اس کی کوئی رگ دھڑکتی ہے، ہلکا سا کبھی ہوتا ہے نا، ذرا سر کی کوئی رگ دھڑک گئی یا کسی اور جگہ کی ہلکا سا پین، بہت ہی مائنیوٹ اماؤنٹ آف پین، یا کوئی رگ دھڑکتی ہو، یا اس کے قدم کو لغزش ہوتی ہو، کبھی قدم ہمارے ڈگمگا جاتے ہیں، ذرا سا ہمارا قدم چوک جاتا ہے، ہم گرتے نہیں ہیں، صرف ہلکا سا ایک لغزش ہو گئی، تو فرمایا کہ یہ سب اس کے گناہوں کے سبب ہوتا ہے۔ سب کا سب، لکڑی سے خراش لگنا، کسی رگ کا دھڑکنا، اور قدم کا ہلکا سا لغزش کھا جانا، یہ سب اس کے گناہوں کے سبب ہوتا ہے۔ یہ اس آیت کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آگے فرمایا کہ ہر گناہ کی سزا اللہ تعالی نہیں دیتے، ہر گناہ کی سزا تو اللہ دیتے ہی نہیں ہیں، بلکہ جو گناہ معاف کر دیتے ہیں وہ ان گناہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جن کے اوپر اس کو سزا دی جا رہی ہوتی ہے۔ جن کو معاف کر دیتے ہیں نا، یعفو عن کثیر، وہ تو بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اوپر نا پھر کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو تکالیف پہنچی، جو کہ سب سے زیادہ تکالیف پہنچی، سب سے زیادہ تکالیف انبیاء کو پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ان کے بعد جو کہ ان سے زیادہ، سب سے زیادہ مماثلت رکھنے والے تھے، ان کو پہنچی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو تکالیف پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کا جواب بھی دیا مفسرین نے، قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو حکم آیا ہے کہ سب کچھ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یہ حکم انبیاء علیہ السلام جو کہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں آیا، وہ اس اصول سے ایگزمپٹ ہیں۔ اسی طریقے سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بالغ جو نہیں ہوئے ہوتے، یا جو مجنون پاگل ہوتے ہیں، اپنے ہوش و حواسی میں نہیں ہوتے، وہ بھی اس حکم سے ایگزمپٹ ہیں۔ تو ان کے اوپر یہ والا حکم نہیں لگتا ہے. تو ان کو پھر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ کس لیے آتی ہیں؟ وہ ان کے درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہیں, وہ تربیت کے لیے آ جاتی ہیں. بہت ساری حکمتیں ہیں اس کے لیے جن کا کہ ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اور حکمتیں جن کی وجہ سے کہ ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. یہ تو چند چیدہ چیدہ حکمتیں ہیں جن کا کہ تذکرہ فرما دیا. تو اللہ تعالی جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اکثر گناہوں کو ایون ہماری معافی مانگنے کے بغیر ہی معاف کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھی اسباب کا نظام بنایا ہے. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسباب کا نظام بنایا ہے, یعنی ہر چیز جو ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے. تو سبحان اللہ, اس کام کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جو ہمارے معافی مانگے بغیر معاف کر دیتے ہیں, ان بہت سارے میجورٹی گناہوں کو جن کی وجہ سے تکالیف نہیں آ رہی ہوتی ہیں, تو اس کے لیے کیا سبب بن سکتا ہے؟ اس کے لیے سبب بھی قرآن عظیم الشان سے ہی ہمیں پتہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مومن کی ابتدا کے اندر فرماتے ہیں فرشتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ الذین یحملون العرش ومن حوله, کہ یہ فرشتے جو کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد ہیں, یسبحون بحمد ربهم, یہ تسبیح بیان کرتے ہیں, کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ, ویؤمنون به, اور اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, وَيَسْتَغْفِرُونَ الَّذِينَ آمَنُوا, وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, اور یہ استغفار کرتے رہتے ہیں ایمان والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہیں خصوصاً ایمان والوں کے اوپر, اتنے رحیم ہیں کہ ہم اپنے کتنے گناہوں کی معافی مانگنے کا احساس بھی نہیں کرتے, ہماری توجہ بھی اس طرف نہیں جا رہی ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس نسیان کا خیال کرتے ہوئے اپنے فرشتوں کو اس کام کے اوپر لگایا ہوا ہے. اور وہ فرشتے جو ہیں وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں, استغفار کرتے رہتے ہیں, ان کا کام ہی ہے کہ وہ استغفار کرتے رہتے ہیں. تو ہمارے جو اتنے سارے گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے معافی مانگے بغیر معاف کر دیتے ہیں نا, وہ تو ان فرشتوں کے استغفار کی وجہ سے معاف کرتے رہتے ہیں. لیکن چند گناہ ان کے اندر سے, یعنی کثیر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ قلیل. تو کثیر تو اللہ تعالیٰ یعفو عن کثیر, معاف کر دیتے ہیں, تو ہمیں جو سزا مل رہی ہوتی ہے وہ تو قلیل کی وجہ سے مل رہی ہوتی ہے. لیکن ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو گناہوں کی سزا مل رہی ہے نا, وہ ہمارے تھوڑے سے گناہوں کی وجہ سے مل رہی ہے. کیونکہ شروع میں تو ہم مانتے ہی نہیں کہ ہمیں جو کچھ سزا مل رہی ہے وہ سزا ہے. پہلی بات تو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ یہ سزا ہے جو ہم نے کیا اس کی, تو ہم تو سارا کا سارا ملبہ ابتدا میں دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جی سب کچھ جو ہے نا وہ کسی اور کی وجہ سے ہو رہا ہے, کسی نہ کسی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. ہماری زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی گھر کا فرد ہوتا ہے, یا معاشرے کا فرد ہوتا ہے, یا دفتر کا فرد ہوتا ہے, یا ملک کا فرد ہوتا ہے, یا دنیا کا فرد ہوتا ہے, کسی نہ کسی کے اوپر ہم نے سارا کا سارا ملبہ ڈالنا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. لیکن جب تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں نا دین کی طرف, اور تھوڑا سا دینی شعور آ بھی جاتا ہے, اور سن سن کر کے ہمیں یہ بات تھوڑی بہت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نہیں جی میرے بھی کچھ گناہ ہو سکتے ہیں, کچھ غلطیاں میں بھی کر سکتا ہوں, تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں تھوڑے بہت گناہ جو میں نے کیا نا اس کی وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبت آ رہی ہے. یعنی وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں, لیکن اکثریت اس مصیبت کی جو ہے نا وہ کسی دوسرے کی وجہ سے آ رہی ہے. یعنی تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ پھر ہم اپنی طرف نظر جھکانا شروع کرتے ہیں, اپنے اوپر نظر ڈالنا شروع کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بات قرآنی اصول کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ قرآنی اصول کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, چھوٹے کی وجہ سے ہمیں سزا دے رہے ہوتے ہیں. تو بڑی یعنی جو سزا مل رہی ہوتی ہے نا, وہ سزا جو ہے وہ ہمیں کم گناہوں کی وجہ سے مل رہی ہوتی ہے, زیادہ گناہوں کی وجہ سے نہیں مل رہی ہوتی ہے. تو قرآن کچھ کہتا ہے اور ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. تو اس معاملے میں اسپیشلی وہ طبقہ انسانوں کا, معاشرے کا وہ طبقہ جو کہ معروف گناہ نہیں کر رہا ہوتا, جو معروف گناہ کبیرہ ہیں وہ نہیں کر رہا ہوتا. معروف گناہ کبیرہ کیا ہے؟ آسان الفاظ میں تو ہمارے ذہن میں صرف شراب پینا اور زنا کر نہیں آتا ہے، لیکن حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے گناہ بے لذت۔ تو اس گناہ بے لذت میں انہوں نے بہت سارے گناہ لکھے ہیں کہ جن کو کرنے سے انسان کو کوئی ظاہری لذت بھی نہیں مل رہی ہوتی، لیکن پھر بھی وہ کر رہا ہوتا ہے، بالکل یعنی فری میں کر رہا ہوتا ہے، لذت بھی نہیں مل رہی ہے، حالانکہ لذت تو کسی گناہ میں نہیں ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر کچھ ہمارے جیسے بیوقوف لوگ جو ہے نا وہ لذت فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو گناہ ہیں جو کہ انہوں نے اس والی کتاب کے اندر لسٹ کر دی ہیں، ان سے تو وہ والی لذت بھی نہیں مل رہی ہوتی، بس ایسی جو ہے ہم کر رہے ہوتے ہیں خواہ مخواہ کے اندر۔ لیکن اس کتاب کے آخر میں انہوں نے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کی ایک فہرست بھی لکھ دی ہے۔ تو گناہ کبیرہ کی فہرست جو ہے وہ تھوڑی سی ہم دیکھ لیتے ہیں، ویسے تو کافی زیادہ لکھے ہیں اس کے اندر۔ نمبر ون وہی زنا، پھر لواطت، پھر شراب پینا، چوری کرنا، پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگانا یا پاک دامن مرد کے اوپر بھی تہمت لگانا، ناحق کسی کو قتل کر دینا، شہادت کو چھپانا۔ تو یہ جو گناہ ہے نا، جھوٹی گواہی دینا، کسی کا مال ہڑپ کر جانا بڑے پیمانے کے اوپر، جس کو مال ہڑپ کر جانا، غصب کر جانا کہتے ہیں، وہ کر جانا۔ تو جو عام معاشرے کے اندر جو شریف لوگ کہلاتے ہیں، جو سیدھے سادے لوگ کہلاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کہلاتے ہیں، وہ یہ گناہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ شراب نہیں پیتے، وہ زنا نہیں کرتے، وہ لواطت نہیں کرتے، وہ کسی کا مال اس انداز میں غصب نہیں کرتے، کرتے تو وہ بھی ہیں لیکن اس انداز میں ہی نہیں کرتے جس انداز میں کوئی سیاستدان یا ٹھیکیدار یا جاگیردار یا اس قسم کے بڑے بڑے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ میدان جنگ سے بھاگنا تو یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا آج کل زندگیوں کے اندر۔ تو یہ جو گناہ کبیرہ ہے نا، تو یہ جو لوگ نہیں کر رہے ہوتے، جو ان میں انوالو نہیں ہوتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس تکلیف سے چھٹکارے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو ان کو اپنی زندگی میں کوئی گناہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، اس لیے کہ ہمارے ذہن میں ایک تعریف گناہ کی یہ بنی ہوئی ہے کہ یہ جو باتیں ابھی کچھ پڑھی گئی ہیں یہی گناہ ہوتے ہیں۔ تو وہ جو جب تکلیف سے دوری کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت وہ صرف اللہ تعالیٰ سے اس تکلیف کے ہٹا دینے کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ گناہ سے مغفرت کی دعا نہیں مانگ رہے ہوتے کہ اے اللہ جو کچھ میرے اوپر ہو رہا ہے وہ میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جیسا کہ آپ قرآن میں فرما رہے ہیں، فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ دراصل میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اے اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر بہت ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا یا انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے تھوڑے سے گناہ کیے ہوں اور آپ نے میری زندگی اتنی زیادہ مشکل بنا دی ہو، یہ مس کیلکولیشن، لا الہ الا انت سبحانک، مس کیلکولیشن آپ نہیں کر سکتے کہ میں نے تو تھوڑے گناہ کیے تھے اور مصیبت میری زندگی میں زیادہ آ گئی کہ میرا دل ہر وقت پریشان رہتا ہے، میرا ہر کام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، مجھے نیکیوں کی توفیق نہیں مل رہی ہوتی، میں گناہوں سے بچنے کی ارادہ بھی کرتا ہوں تو بچ نہیں پا رہا ہوتا۔ تو یہ ساری کی ساری مصیبت جو میری زندگی میں آئی ہوئی ہے، یا کسی کو جب آپ نے میری زندگی کے اندر مسلط کر دیا ہے، تو وہ مسلط والا شخص جو ہے وہ دور ہی نہیں ہو کر کے دے رہا، وہ دور ہی نہیں ہو کر کے دے رہا، میں 20 سال سے دعائیں مانگنے چلا جا رہا ہوں، 20 سال سے دعائیں مانگ رہا ہوں کہ جی وہ چیز میری زندگی سے دور کر دیجئے، کر دیجئے، کر دیجئے، وہ دور نہیں ہو کر کے دے رہی ہوتی، ویسی کی ویسی چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ کیونکہ ایسے جو شریف الطبع، شریف النفس سو کالڈ انسان ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی گناہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ توبہ سے سٹارٹ نہیں کر رہے ہوتے اپنی دعا، وہ ایسے ہی دعا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ویسے جیسے کہ مولانا صاحب نے اس بیان کے اندر فرمایا نا کہ جب مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کسی کو بھیج دیتے ہیں۔ تو توکل کا تو جذبہ بڑا آ جاتا ہے ہمارے ذہن کے اندر کہ توکل ہاں اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، لیکن گناہوں کا احساس نہیں آتا، گناہوں کی طرف ہماری نظر نہیں جا رہی ہوتی۔ تو دعا کا طریقہ جو ہے نا، اس وجہ سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی دعا میں پہلے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں کو پیش کرنا ہے اللہ کے سامنے کہ اے اللہ ان کی وجہ سے میں ایڈمٹ کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کو ایڈمٹ کرتا ہوں، لیکن ہم اپنے گناہوں کے بجائے دوسروں کے گناہوں کو ایڈمٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے ایسے کیا, اس نے ایسے کیا, اتنا کرتے ہیں کہ سننے والے کے کان پک جائیں. یعنی جب ہمارا راگ الاپنا شروع ہوتا ہے تو یہ راگ ہمارا بند نہیں ہوتا کسی دوسرے شخص کے خلاف, یہ ختم ہی نہیں ہو کر کے دے رہا ہوتا. تو بھائی اپنے گناہوں سے توبہ کب کریں گے جب سارے کے سارے دوسروں کے گناہ گنوائے چلے جا رہے ہیں, مستقل تو دوسرے کے گناہ گنوائے چلے جا رہے ہوتے ہیں. کوئی اگر ہمیں روکے نہیں نا تو ہم آدھا گھنٹہ, دو گھنٹہ, تین گھنٹہ دوسرے کے گناہ گنواتے ہی چلے جائیں. 30 سال کی کہانی, کسی کے 30 سال گزرے ہوتے ہیں کسی ایسے شخص کے ساتھ, کسی کے 20 سال, کسی کے 5 سال, وہ ساری کہانی ہمیں یاد آ رہی ہوتی ہے اور ہم اس کو سنا رہے ہوتے ہیں. تو اپنے گناہوں سے توبہ کی باری کب آئے گی؟ دعا ہماری جو ہے نا قرآن اسلوب کے مطابق یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق شروع کب ہوگی؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ شروع ہی نہیں ہوئی ابھی تک. حقیقت یہی ہے کہ وہ ہماری زندگی میں ابھی تک شروع ہی نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جن گناہوں میں شریف لوگ, پڑھے لکھے لوگ, ایجوکیٹڈ لوگ, یونیورسٹی ایجوکیٹڈ لوگ اور اچھی ایک سو کالڈ اسٹیبلش زندگی گزارنے والے لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں, تاکہ شاید ان کے اندر شاید ہمیں بھی اپنی کوئی غلطی نظر آ جائے. تو اس کو ہم ایک ایک کر کے چند مثالیں سامنے رکھتے ہیں. ان میں سے ایک مثال یہ کہ علماء کی غیبت, علماء کرام کی غیبت, اس کو ہم میں سے اکثر پڑھے لکھے یونیورسٹی ایجوکیٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں نا, اور وہ دیندار بھی ہو جاتے ہیں, وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. حضرت حافظ حدیث ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ لکھا کہ علماء کا جو گوشت ہوتا ہے نا وہ زہر آلود ہوتا ہے. علماء کا گوشت زہر آلود ہوتا ہے, کیونکہ غیبت کے بارے میں کیا فرمایا کہ غیبت تمہارے بھائی کا گوشت کھانا ہے, تو دوسرے بھائی کا گوشت کھانا تو ہمیں مکروہ لگتا ہے, کیونکہ گوشت تو ہم نہیں کھانا چاہتے کسی انسان کا, وہ بھی کچا اور وہ بھی انسان کا. لیکن اس کے گوشت کو کھانے سے کراہیت ہوتی ہے, اس کے گوشت کو کھانے سے موت واقع نہیں ہو جاتی. لیکن علماء کا گوشت ایسا گوشت ہے کہ جس کے اندر زہر ہوتا ہے, جو علماء کی غیبت کرتا ہے نا اس کے دین کی موت آ جاتی ہے, اس کو روحانی موت مل جاتی ہے, جسمانی موت نہیں ملتی, روحانی موت مل جاتی ہے. ایسے شخص سے پھر نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے, ایسے شخص کا دین پھر نوز ڈائیو کرتا ہے نیچے کی طرف. اور اس کو ہمارے پڑھا لکھا طبقہ, شریف سو کالڈ طبقہ, اس کو گناہ نہیں سمجھتا. لیفٹ اینڈ رائٹ علماء کے بارے میں, بڑے بڑے علماء کے بارے میں, انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا, ان کو یہ کرنا چاہیے تھا, انہوں نے آواز نہیں اٹھائی کسی کے خلاف, یہ بڑی مصیبت ہے. وہ چاہتے ہیں کہ علماء ہر وقت سڑکوں پہ بیٹھے رہیں, سڑکوں پہ نعرے مارتے رہیں ان کی طریقے سے, یا جن کو وہ پسند کرتے ہیں ان کی طریقے سے. دین کی حفاظت کا کام, دین کی اشاعت کا کام, دین کے مسائل حل کرنے کا کام, دین کی اقامت کا جو پراپر طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہ نہیں کرے علماء, وہ ان کی خواہشات کے مطابق آوازیں اٹھاتے رہیں, اس کے خلاف تو اس کے خلاف تو اس کے خلاف, یا اس کے حق میں اس کے حق میں اس کے حق میں. تو ان کے دل میں ہر وقت ایک علماء کے خلاف یہ جذبہ رہتا ہے کہ اس عالم نے یہ کیوں نہیں کیا, اور وہ اس میں دیکھتے بھی نہیں ہے کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یہ دیکھے بغیر بولنا شروع ہو جاتے ہیں. تو علماء کی غیبت, اس کو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ گناہ نہیں سمجھتا, حالانکہ یہ انسان کے دینی موت کا سبب بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہوتا ہے, تھوڑا سا دین پڑھ لیتا ہے, دین کی طرف آ جاتا ہے نا, تو اپنے آپ کو علماء سے زیادہ سمجھدار سمجھنا شروع ہو جاتا ہے, اور علماء کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے یہ کام غلط کیا, ان کو ایسے نہیں, ایسے ملک کے معاملات میں ایسے کام کرنا چاہیے تھا, ان کو اقامتی دین کا کام ایسے کرنا چاہیے. تو اس کے اندر کیا کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو عالم سے زیادہ سمجھدار, نہ قرآن کی سمجھ, نہ حدیث کی سمجھ, نہ فقہ کی سمجھ, نہ کسی چیز کی سمجھ, لیکن عالم کو مشورہ دینے کے لیے فوراً تیار, وہ ایسے کیوں نہیں کرتے, وہ ویسے کیوں نہیں کرتے. اس کا ایک بڑی بڑی سبب جو بنتی ہے نا, اخبار بھی نہیں بنتی ہے. علماء کے بارے میں بدگمانی کا ریزن جو ہے نا وہ اخبار بینی کی نحوست بنتی ہے. جو عوام شروع کر دیتے ہیں نا اخبار بینی کا کام, اب اخبار لکھنے والے کیا ہوتے ہیں؟ وہ کوئی دیندار نیک متقی لوگ ہوتے ہیں اخبار پرنٹ کرنے والے لوگ؟ ان کے دل میں تو پہلی علماء کے خلاف بغض بھرا ہوا ہے, وہ تو پہلی جو ہے علماء کے خلاف ہیں, دین کے خلاف ہیں. وہ اپنے اخبار کے اندر علماء کے بارے میں کوئی پازیٹو چیز لکھیں گے جس کو کہ پڑھ کر کے آپ کے دل کے اندر علماء کی عزت پیدا ہو؟ انہوں نے تو الٹی سیدھے بکواس ہی لکھنی ہوتی ہے نا علماء کے بارے میں. اور ہم علماء کے بارے میں اپنا اوپینین جو ہے وہ اخباروں کے بیسس پہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو جو جتنا اخبار بینی کے اندر آگے ہوتا ہے نا وہ اتنا علماء کے خلاف ہوتا ہے, اور اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ علماء کی دوسرے علماء پھر ان کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے. جو علماء جو ہیں وہ سیاست کے میدان کے اندر کام کر رہے ہیں, دین کی حفاظت ایوانوں میں بیٹھ کر کے کر رہے ہیں, یہ قادیانیوں کو کافر کس نے قرار دلوایا؟ یا آپ کے خیال میں یہ دوسرے پارٹیوں والوں نے دلوایا؟ ذرا اس کی تاریخ پڑھیں, ہمارے علماء نے کیسے پیچھے لگ کر کے سب کے بالآخر قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا. کیسی کیسی بری, ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں, دوسرے مسلمانوں کے بارے میں کہتے کہ ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے. ان علماء نے ان کی کتابوں کو چھان مارا, پورا ایک کیس تیار کیا اور مہینوں بحث کرتے رہے, مہینوں بحث کرتے رہے ان لوگوں سے جو کہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کو کافر قرار دیا جائے, لیکن لگے رہے. یہ کیسے ہوا؟ یہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے تھے تبھی جا کر کے ایسا ہوا نا. جو ہمارے علماء دین کے مدارس کی حفاظت کرتے ہیں, ورنہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کہ دینی مدارس محفوظ ہوں. ایکسٹرنل انفلوئنس سے دینی مدارس کا نصاب وہ بالکل صحیح جہت کے اوپر ہو, دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے. صرف انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے مدارس ایسے ہیں جہاں پر کہ ایکسٹرنل انفلوئنس سے محفوظ مدارس بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے ہیں وہ بیٹھے ہوئے؟ ساری دنیا کا پریشر ہوتا ہے کہ ان مدارس کے نصاب کو چینج کیا جائے, ان مدارس کو جو ہے وہ اسکولوں کے طرز کے اوپر چلایا جائے تاکہ اس میں سے ہمارے جیسے لوگ نکلیں, انگریز کے غلام, ذہنی بھی اور جسمانی بھی, بے عزت بے غیرت قسم کے لوگ نکلیں ان مدارس میں سے بھی. کس نے حفاظت کری ان مدارس کی؟ اور ہم ان علماء کے خلاف ہاتھ دھو کے پڑے ہوتے ہیں اور کچھ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا رہے ہیں. اتنا بڑا گناہ ہے, اس کے اوپر علماء نے لکھا کہ اس گناہ کی وجہ سے انسان کو کفر ایمان سے محروم کیا جا سکتا ہے. علماء کی غیبت کرنے والے کے بارے میں جو صاحب کشف لوگ ہوتے ہیں نا, جو کہ قبر کے پار بھی دیکھ لیتے ہیں کہ قبر کے اندر کیا, اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہوتا ہے, انہوں نے فرمایا کہ جو علماء کی دشمنی کرتے ہیں نا قبر کے اندر, اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے. اگر وہ عالم بد کردار بھی ہو, گناہگار بھی ہو, اللہ اس عالم کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں, لیکن جو علماء کا دشمن ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا, اس کو ایمان سے محروم کیا جا سکتا ہے. اور قبر کے عذاب کے اندر کتنے لوگوں کو مبتلا کیا گیا ہے یہ ان خاص لوگوں نے بتایا ہے اپنے کشف کے اعتبار کے اوپر. اور ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی میں کون سا گناہ کر رہا ہوں, گناہ تو میرا وہ دشمن کر رہا ہے, میں نے کون سا گناہ کیا. تو علماء کی غیبت. پھر اس کے بعد ایک اور گناہ جو کہ پڑھے لکھے شریف طبقے والے لوگ نہیں کر رہے ہوتے, سمجھتے ہیں کہ جی وہ نہیں کر رہے ہیں, جس کو گناہ نہیں سمجھتے, وہ کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کے جو اللہ تعالیٰ ان کے پاس مواقع بھیجتے ہیں نا, لوگ بھیجتے ہیں ان کے پاس دین کی سمجھ ان کو سکھانے کے لیے, تزکیے کے لیے, علم کے لیے, ان کی ناقدری کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار ان کو موقع دے رہے ہوتے ہیں, بار بار ان سے منہ موڑ رہے ہوتے ہیں, بار بار ان کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں, اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہوتے. بھائی صرف گناہ کرنا گناہ نہیں ہے, صرف گناہ کرنا گناہ نہیں ہوتا, گناہ سے توبہ نہ کرنا یہ بھی گناہ ہوتا ہے, توبہ کو مؤخر کر دینا. اب یہ لوگ جو آتے ہیں ہمارے سامنے, اللہ تعالیٰ جو ہدایت کے مواقع کے طور پر یہ لوگ بھیجتے ہیں, یہ لوگ ہمارے لیے ہمیں آئینہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تاکہ ان آئینوں کے اندر ہم اپنا چہرہ دیکھ کر کے اپنے گناہوں پہ مطلع ہو سکیں کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں, ورنہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا گناہ کر رہے ہیں. ہم چونکہ ان لوگوں کو اگنور کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ تعلق نہیں بنا رہے ہوتے, ہم بار بار بھاگ رہے ہوتے ہیں, وہ بار بار بیچارے پیچھے آ جاتے ہیں ہمارے, تو ہم اپنے گناہوں کے بارے میں معلوم ہی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہم مستقل گناہ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, مستقل گناہ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور توبہ کر ہی نہیں پا رہے ہوتے, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا گناہ کر رہے ہیں. تو ان ہدایت کے مواقع کو اگنور کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے, جو کہ پڑھے لکھے یونیورسٹی ایجوکیٹڈ سو کالڈ شریف لوگ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی زندگی کے اندر نحوستیں آ رہی ہوتی ہیں, عذاب آ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. پھر کچھ لوگ جو ہیں جب ان کے ساتھ تعلق منا بھی لیتے ہیں پھر وہ لوگ بھی فنکاری کر رہے ہوتے ہیں, اپنے مشائخ کے ساتھ, اپنے اساتذہ کے ساتھ, علماء کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, آدھی بات کر رہے ہیں آدھی بات چھپا رہے ہیں. تو کسی ڈاکٹر کے ساتھ جھوٹ بولنا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کوئی, تو مریض کا تو بہت زیادہ نقصان ہی ہوگا نا, کہ بھائی اس کے مرض کی تو علاج نہیں ہو سکتی. تو مشائخ کے پاس جا کر کے بھی فنکاری کرنا یہ کس قسم کا, تو یہ بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, سو کالڈ دیندار اصلاحی تعلق بنا لینے والے لوگ, تصوف کے کسی سلسلے میں بیعت ہو جانے والے لوگ, وہ یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی. ان کی توجہ ہوتی ہے جی میں موسیقی چھوڑ دی, میں نے داڑھی چھوٹی تھی لمبی کر لی, پائنچا جو ہے وہ اس کے اوپر سے شلوار اونچی کر دی, اور میں نے یہ والا نیکی شروع کر دی, وہ والی نیکی شروع کر دی, عالم بننا شروع کر دیا, عالمہ بننا شروع کر دی, اتنے سارے نیکیاں کرنی, گناہ میری زندگی سے ختم ہو گئے. لیکن بہت بڑے بڑے گناہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو نہیں مان رہے ہوتے ہیں. پھر ایک اور بہت بڑا گناہ جو کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں, نیک لوگ دیندار لوگ, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذات کو اللہ کی ذات سے زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی ذات کو اللہ کی ذات سے زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. کہ جب کوئی اللہ کے ساتھ برائی کر رہا ہوتا ہے, ہمارا قریبی, ہمارا رشتہ دار, ہمارا چاہنے والا, تو ہمارے کانوں پر جونی رینگتی, ہمارے ماتھے پر بر نہیں پڑتا, ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کہ میں یہ کیا کر رہا ہے میرے قریبی رشتہ دار, میرا قریبی دوست, میرا بھائی, میرا شوہر, میری بیوی, میری ماں, میرا باپ, بالکل بے فکر ہوتے ہیں اور بہت سب کچھ ہماری زندگی اچھی گزر رہی ہوتی ہے. لیکن جس دن وہ شخص ہمارے ساتھ برائی کرنا شروع کر دیتا ہے, ہمارا دشمن بن جاتا ہے, ہمارا قریبی رشتہ دار, اس دن ہم بہت پریشان ہو کر کے پھر بھاگتے ہیں کسی کے پاس, جی اس مصیبت سے مجھے نجات دلوائیے, کوئی اس میں اعظم عطا مجھے بتا دیجئے کہ جس کو پڑھ کر کے نا یہ مصیبت ٹل جائے میری زندگی سے. کم از کم اگر ہمیں اس وقت اتنا ہی احساس ہو جائے نا کہ میں کس منہ سے اس وقت بھاگ کر کے جا رہا ہوں, جبکہ جب یہ بندہ, یہی بندہ میرے گھر میں ہو کر کے اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا, مجھے کوئی احساس نہیں تھا اس بات کا, اب اس نے میرے ساتھ جب یہ معاملہ شروع کیا ہے تو اب مجھے اتنی فکر شروع ہو گئی ہے, اگر اتنا ہی ہمیں احساس ہو جائے نا تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے بن جائیں. لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو کم از کم ایسے لوگ اگر اخلاص سے نیت کے ساتھ آتے بھی ہیں نا مشائخ کے پاس, تو ان کا یہ آنا ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر ان مشائخ کو آئینہ بنوا کر کے ان کی اس غلطی کا بھی ان کو احساس دلوا دیتا ہے تاکہ اس غلطی سے وہ توبہ کر لیں. اس لیے کہ ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے نا, تصور کریں اللہ کی نافرمانی کا کوئی احساس ہی نہیں ہے اور اپنی نافرمانی کے اوپر اتنا پریشان, اتنا شور, اتنا ملامت, اور وہی بندہ جب تک سب کام ہماری حساب سے کر رہا ہوتا ہے, ہماری مرضی کے مطابق کر رہا ہوتا ہے, بڑی تعریفیں کرتے ہیں اس کے, جی میرا بیٹا تو انجینئر ہے, اتنا اچھا کما کر کے لاتا ہے, میری بیٹی تو جی ڈاکٹر ہے, میری بیٹی تو یہ ہے, میری وہ ہے, وہ اتنا اچھا کما کے لاتی ہے, اتنے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. تو جب تک دنیا کما رہا ہوتا ہے, کما رہی ہوتی ہے, ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, ہم بڑی تعریفیں کرتے ہیں, آسمان اور زمین کے قلابے ملا دیتے ہیں اس کے اندر, گناہ نظر نہیں آ رہے ہوتے ہمیں. ہمیں جب تکنی کا ناچ نچانا شروع کرتا ہے وہی بیٹا, پھر احساس ہوتا ہے کہ اچھا تو یہ گناہ نہیں ہے, یہ گناہ نہیں ہے, صرف شراب پینا اور زنا کرنا اور موسیقی سننا یہی گناہ ہے خالی, یہ گناہ نہیں ہے. پھر اس کے اوپر ایک اور بہت بڑی غلطی, اللہ کی رحمت کے جب واقعات ہم سنتے ہیں, جب کہانیاں سنتے ہیں جو کہ حقیقت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے, کتنی رحمت ہے, کتنی رحمت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں, ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے, تو اس پہ بھی ہم ایک بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں. اس میں کیا غلطی کرتے ہیں, اس رحمت کا اپنے آپ کو تو مستحق بنا دیتے ہیں, کہ جی میں نے جتنے بھی گناہ کیے اگر آپ پیچھے پڑ گئے میرے کہ میں ہی گناہ گار ہوں, تو اللہ کی رحمت کو بھی تو دیکھیں, کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی, مجھے معاف کر دے گی. بالکل صحیح ہے, لیکن ساتھ یہ بھی تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے نا کہ پھر جس کی وجہ سے ہماری زندگی خراب ہوئی بھی ہے, جس کے کہ واقعات سناتے سناتے ہم تھکتے نہیں ہیں اس کی برائی کے, تو اللہ کی رحمت صرف ہمارے لیے تو نہیں ہے, اللہ کی رحمت تو اس کے لیے بھی ہے نا. وہ بھی تو مسلمان ہی ہوتا ہے عمومی طور پر, وہ بھی تو کوئی مومن ہی ہوتا ہے, تو ہم اس کے کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں بھائی؟ جو اللہ کی رحمت ہمیں معاف کر دے گی, وہی اللہ کی رحمت ہمارے دشمنوں کو بھی تو معاف کرے گی. لیکن دشمنوں کے لیے ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے, اس کے لیے تو توبہ کے دروازے بند ہیں, اس کو تو اللہ تعالی کی رحمت میں سے حصہ نہیں مل سکتا کیونکہ اس نے میری زندگی خراب کر دی ہے. تو آئینے کے بغیر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ہم اس قسم کی بہت میجر مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں, اسی وجہ سے ہماری زندگی کے جو اذیتیں ہیں, مصیبتیں ہیں نا, وہ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہوتی ہیں, اور ساتھ ساتھ ہماری دعائیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالی نے ایک طریقہ بنایا ہے, ایک سلیقہ بنایا ہے کہ میرے بندوں تم نے اپنی جانوں پہ کتنے ہی ظلم کر دیے ہوں, میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. تم اگر مجھ سے معافی نہ بھی مانگو گے نا, پھر بھی معاف کر دوں گا ان گناہوں کو جن کے کہ تم نے معافی نہیں مانگی ہے. لیکن اپنا ایٹیٹیوڈ تو ذرا بناؤ نا. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یعفو عن کثیر, بہت ساروں کو میں معاف کر دوں گا تمہارے کچھ کہے بغیر ہی, لیکن میں جو تمہارے اوپر ہی مصیبتیں بھیج رہا ہوں اس دنیا میں نا, میں تمہارے ہی بھلے کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں تاکہ تمہارا ایٹیٹیوڈ تو ذرا بنے نا, میرے انبیاء والا, ربنا ظلمنا والا ایٹیٹیوڈ تو ذرا بناؤ, انی کنت من الظالمین والا ایٹیٹیوڈ تو تم ذرا بناؤ. تو ہم صرف یہ ایٹیٹیوڈ ہی بنا لیں, خالی ندامت والا ایٹیٹیوڈ بنا لیں, اور اپنے گناہوں پہ ندامت, اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا نہ کہ دوسروں کو قصوروار ٹھہرانا. دوسروں کو قصوروار ٹھہرانے کے لیے ایک بہت آسان سا نقطہ ہے, اس کو ہم سمجھ لیں کہ دوسروں کو جو قصوروار ٹھہرانے کا مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تربیت, اگلے بندے کی تربیت. ٹھیک ہے, صرف اس نیت سے آپ کسی کی غلطیوں کے اوپر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں, اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن تربیت کے لیے اللہ تعالی نے ایک سسٹم بنایا, اس سسٹم کے تحت اگر آپ کو اللہ تعالی نے مربی والا رول دیا ہے, مربی کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو, اگر اللہ نے آپ کو مربی والا رول دیا ہے تب آپ اگلے بندے کی تربیت کر سکتے ہیں, اور آپ کو کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کی ریسپانسبلٹی ہے. لیکن اگر آپ کو اللہ تعالی نے اس ریلیشن شپ کے اندر, بیکاز مربی والا رول جو ہوتا ہے اٹ ڈپینڈز آن ریلیشن شپس, پوری دنیا میں نہیں ہوتا کہ یہ بندہ پوری دنیا کا مربی ہے, وہ رسول ہوتا ہے خالی. اس ریلیشن شپ کے اندر اگر آپ کا رول مربی والا رول ہے تب آپ کو تربیت کرنی ہے, اگر آپ کا رول مربی والا رول نہیں ہے تو آپ تربیت نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر کوئی پوچھتا ہے کہ جی میرے شوہر صاحب اگر اس طرح کا کام کرتے ہیں تو ان کی غلطیوں کے اوپر مجھے نگر نظر نہیں رکھنی چاہیے, تو ان کو یہی جواب دیا تھا کہ بھائی کیا آپ ان کی اماں ہیں اور وہ آپ کے بچے ہیں؟ اگر تو وہ آپ کے بچے ہیں, بیٹا ہے آپ کا اور آپ اس کی ماں ہیں, تو ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ بیٹے کی تربیت کرے. لیکن وہ آپ کا بیٹا تو نہیں ہے, وہ آپ کا شوہر ہے, تو شوہر کی تو آپ تربیت نہیں کر سکتے, اس کو تو آپ کو رول نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ تربیت کریں. تو اس کیس کے اندر آپ کو صرف اور صرف اپنے گناہوں پہ نظر کر کے نادم اور شرمندہ ہو کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے. دس از آل یو کین ڈو, دس از آل یو آر الاؤڈ ٹو ڈو. اگر آپ وہ کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرنے کی اجازت نہیں دی ہے تو خالی فساد بڑھے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ نصیحت کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے, وہ آپ کسی کو بھی کر سکتے ہیں, کسی کو بھی کر سکتے ہیں, لیکن نصیحت نہیں کرتے ہم تو اصلاح کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اصلاح مربی کر سکتا ہے, ہر بندہ اصلاح نہیں کر سکتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کے اوپر نظر کرنا سیکھیں تاکہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. لب لباب اس پوری ڈسکشن کا یہی ہے کہ ہم دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے لیکن قرآنی اسلوب کے اوپر مانگیں, اور ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تمام نقص سے پاک ہیں, کوئی کوتاہی اللہ تعالیٰ سے نہیں ہو سکتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے گناہ تھوڑے ہوں اور اللہ کی سزا زیادہ ہو. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میرے گناہ زیادہ ہوں اللہ کی سزا تھوڑی ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں یعفو عن کثیر, اکثر کو تو معاف کر دیتے ہیں. تو جب اکثر کو معاف کر دیتے ہیں تو ہمیں جو سزا مل رہی ہے تو وہ تو ہمارے تھوڑے گناہوں کی وجہ سے مل رہی ہے نا. تو یہ تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے گناہ زیادہ ہوں اور ہماری سزا تھوڑی ہو, لیکن یہ ممکن ہرگز نہیں ہے کہ ہماری گناہ زیادہ کم ہو اور ہمیں سزا زیادہ مل رہی ہو. تو اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے, بہت رحیم ہے, بس ہمیں بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہم یہ جو غلط فہمی ہم سے ہو رہی ہوتی ہے نا کہ ہم بظاہر جو ہے وہ گناہ نہیں کر رہے ہوتے, جو کبیرہ گناہ معاشرے کے اندر مشہور ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم گناہگار نہیں ہیں, ہم نے گناہ نہیں کیے. اس وجہ سے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی تھیں, جن میں سے کہ بہت بڑی ایک مثال ہے علماء کی غیبت کرنا, اپنے آپ کو علماء سے زیادہ افضل اور زیادہ عقل مند سمجھنا, یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. دوسرا, ہدایت کے مواقع کی ناقدری کرنا, کیونکہ ہدایت کے مواقع کی ناقدری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے گناہ ہیں ہم انہی کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں گے اور ان سے توبہ نہیں کریں گے. تو جتنا توبہ کے اندر تاخیر کرتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ گناہ بڑھتے چلے جائیں گے, اور جتنے گناہ بڑھتے چلے جائیں گے اتنی ہماری زندگی میں مصیبتیں بڑھتی چلی جائیں گی. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو صرف اپنے تک, اپنی حد تک مقید کر کے رکھنا کہ میرے تو جتنے بھی گناہ ہیں اللہ نے معاف کر دینے, لیکن اپنے دشمن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روک دینا کہ میرے دشمن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آ سکتی, اس کو تو سزا ہی ملے گی. یا اس کی طرف اپنے دل کے اندر جو معافی کا جذبہ ہوتا ہے نا, معافی کا جذبہ بھی ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اس کی طرف عفو درگزر کا کرنا. اصل میں بات یہی ہے کہ چونکہ ہماری اپنے گناہوں پہ نظر نہیں ہوتی ہے, اس وجہ سے ہمیں ہر بندہ برا لگ رہا ہوتا ہے, نہ تھی اپنے گناہوں پہ جو نظر تو پھر دوسروں کے گناہ ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں, پڑی اپنے گناہوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. تو ہمارے دشمن جو ہیں پھر ہماری نگاہ میں اچھے بن جائیں گے, آسان بن جائے گا ہمارے لیے ان کے ساتھ معاملہ کرنا, کیونکہ اپنے گناہوں کے اوپر نظر ہونی شروع ہو گئی ہے. لیکن یہ نہیں ہو رہا ہوتا, اس وجہ سے ایسا بھی نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد یہ ایک اور مثال جو تھی اسی معاملے کے اندر شریف لوگوں کے معاملے میں, وہ یہ کہ جب اللہ کے ساتھ برائی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو برا نہیں سمجھ رہے ہوتے, ہم اس کو اگنور بھی کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ اس میں ہم خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اور جب ہمارے ساتھ برائی ہوتی ہے تو ہم اتنا بھی احساس نہیں کرتے کہ ہم نے کیا کیا, اسی وقت ہمیں توبہ کا احساس, ہم اسی وقت ہمیں گناہ کا احساس ہو جائے, اسی وقت توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو بھی معاف کر دیں گے. تو یہ ساری باتیں بار بار کیوں کی جاتی ہیں, آپ لوگوں کے بھی کان پک گئے ہوں گے یہ سن سن کر کے, لیکن بھائی ہمارا تو مقصد یہی ہے نا کہ بات آگے پہنچا دینا. اگر ماشاءاللہ آپ سب کے حالات بہت اچھے ہو جاتے اور آپ لوگ دین کے راستے کے اوپر دوڑنا شروع ہو جاتے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے ففروا الی اللہ, تو پھر کیوں بار بار اس طرح کی باتیں کہتے, کیوں بار بار اس طرح کی باتیں کرتے؟ لیکن وہی حالات آتے ہیں, وہی مصیبتیں جو آج سے 4 سال پہلے کسی کی زندگی میں تھیں آج بھی وہی ہیں, بلکہ بڑھ جاتی ہیں. اور سو کال جو ہے وہ دیندار بھی ہو رہے ہیں, عالم بھی بن رہے ہیں, عالمہ بھی بن رہے ہیں, وظیفے بھی پڑھ رہے ہیں اور قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, لیکن مصیبتیں بڑی چلی جا رہی ہیں. تو بھئی دل کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے, اس کا ایک تکلیف ہوتی ہے کہ اتنا آسان ہے یہ کام کرنا لیکن کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں یہ کام کرتے؟ تو اس وجہ سے ہمارا کام یہ ہے بار بار, چاہے آپ لوگ آئیں نہ آئیں ہمیں سے غرض نہیں ہے, چاہے آپ کہیں جی سن کے ہمارے کان پک گئے یہ بات, ان کے پاس کوئی اور ٹاپک ہی نہیں ہوتا, ہمیں سے غرض نہیں ہے, ہمیں ہمارے حضرت نے یہی کام لگایا ہے توبہ کروانا, دس از آور جاب رول, اسی کے اوپر ہمارا کام چل رہا ہے, ہم نے تو یہ کام کرنا ہے. جب بھی کبھی کوئی آئے گا اپنے حالات بتائے گا تو اس کے اوپر ہم الحمدللہ یہ ہماری حضرت کی دعائیں ہیں, توجہات ہیں, کہ بس ہماری نگاہ اور کہیں جاتی نہیں ہے, جو ہمارے حضرت نے سکھایا ہے گناہ سے توبہ کرو. تو ہم نے اور آپ کو کچھ نہیں بتانا, ہمارے پاس کچھ نہیں رکھا آپ کے لیے. آپ کے لیے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی آپ, ظاہر ہے کوئی ڈائریکٹ بات نہیں ہے, بہت سارے لوگ ایسا نہیں بھی کرتے ہوں گے, لیکن ہمارے پاس اور کچھ نہیں رکھا, کچھ نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی اس میں اعظم نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ ایسا ٹونک نہیں ہے جس کو پی کر کے جو ہے وہ روحانی امراض دور ہو جائیں اور روحانی طاقتیں حاصل ہو جائیں, کشف و کرامات حاصل ہو جائیں, دنیا کی مصیبتیں دور ہو جائیں, آخرت کی مصیبتیں ان گناہوں کی وجہ سے دور ہو رہی ہوتی ہیں. تو دو ہی راستے ہیں ہمارے پاس, یا تو ان گناہوں کو, ان تکلیفوں کو سہ سہ کر کے اپنی آخرت کی تکالیف کو دور کروا لیں, بیکاز یہ بات بھی کنفرم ہے کہ جن گناہوں کے اوپر کوئی سزا اس دنیا کے اندر دے دی جاتی ہے, حدیث مرفوع ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جن گناہوں کے اوپر کوئی سزا دنیا میں دے دی جاتی ہے, مومن کے لیے اس سے آخرت میں معافی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے اذیتوں کی زندگی ہم گزارتے رہیں, ذلتوں کی زندگی ہم گزارتے رہیں, اور اپنے آخرت کے معاملات کو بہتر کرواتے رہیں, یہ ہمارے پاس ایک راستہ ہے. تو اس کے اوپر بھی, یہ بھی ایک آپشن ہے ہمارے پاس. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم اس گناہوں والی زندگی کو ترک کر دیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آخرت کے اندر بھی سزا ملنی شروع ہو جائے گی, نہیں, اس سے یہ ہوگا کہ اس دنیا کی سزا بھی ختم ہو جائے گی, اس دنیا میں بھی عزت ملنی شروع ہو جائے گی, اور ہم اپنا اصل کام جو کہ دعوت اور تبلیغ کا کام ہے, اصل کام جس کے وجہ سے ہمیں مسلمان بنایا گیا ہے, وہ کام کرنا شروع ہو جائیں گے, اور اس کے بدلے میں ہمیں آخرت کے اندر بہت زیادہ ایسے درجات مل جائیں گے جو کہ ابھی ہمیں نہیں مل رہے. دوسرا آپشن یہ, گناہوں سے توبہ کر لیں, پیچھے چھوڑا لیں, نیک بن جائیں, اپنے گناہوں کی, اپنے دید قصور حاصل کر لیں, تو پھر ہم اپنا جاب رول ادا کرنا شروع ہو جائیں گے دعوت و تبلیغ والا, اور جب وہ کریں گے تو پھر ہم ایک نیکی کریں گے اور اس نیکی کے اوپر ہمیں ایک یا دس گنا ثواب ملے گا, لیکن جب ہم کسی بندے کو پکڑ کر کے دین کے راستے کے اوپر لے کر کے آئیں گے تو اب وہ جتنی نیکیاں کرے گا اس کا بھی ثواب ہمیں مل رہا ہوگا, اب اس کے اوپر جو درجات ملیں گے اس کا تو ہم حساب ہی نہیں کر سکتے, سوچ ہی نہیں سکتے. اور مسلمان کو دراصل اللہ تعالی چاہتے ہیں یہی کام کرنا, یہ نہیں چاہتے کہ اکیلے بیٹھ بیٹھ کر کے وظیفے پڑھتے رہو, نمازیں پڑھتے رہو, اور اپنے چھوٹے تھوڑے سے جو ہے وہ نیکیاں کرتے رہو, نہیں, دنیا میں پھیلو, دنیا والوں کو اللہ کے راستے پہ لے کر کے آؤ. میں چاہتا ہوں کہ تمہیں وہ مقام ملے کہ جو تم اپنی عبادتوں سے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے, تمہیں ساری دنیا کی عبادتوں کا ثواب دینا چاہتا ہوں میں, تمہیں دوسروں کے اعمال کا ثواب دینا چاہتا ہوں, یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے توبہ کے کلمات ہم دہرا لیں گے اس امید کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دیں, اور آئندہ سچی نیکی طہارت والی زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرما دیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پیچھے پیچھے توبہ کی نیت سے پڑھ لیجئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. جو اعمال ہمارے مشائخ بتاتے ہیں وہ بھی آج آپ کے سامنے ایک دفعہ رکھ دے گا, ان کو پڑھنے سے, ان کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں پیدا ہوگی. ایک ہی ہے کہ صبح شام استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے, استغفر اللہ ربی من کل ذنبی وتوب الیہ. دوسرا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا ہے کہ روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا. چوتھا, ہاتھ کام کاج میں مصروف لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف, یعنی اپنے دل کا دھیان اللہ کی طرف بنانا. اور پانچواں ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر کے ہٹ کٹ کر کے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. اس کو مراقبہ کہتے ہیں. ذکر قلبی کی کیفیت اس مراقبے کے کرنے سے آج کے دور میں حاصل ہوتی ہے، جو کہ پہلے زمانے میں صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل ہو جاتی تھی. آج وہ صحبت ہمیں براہ راست حاصل نہیں ہے، بلکہ اولیاء کی بھی صحبت براہ راست حاصل نہیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ اولیاء کرام کے واسطے سے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، نعمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کے اوپر جو آ رہی ہوتی ہے، وہ ان کے واسطوں سے ہوتے ہوئے ہمارے قلب میں آ رہی ہے. یہ ہے اس مراقبے کی تفصیلی نیت. اور اس نیت کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی گمان کرتا ہوں جیسے کہ وہی کرتا ہوں جیسے وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. تو یہ مراقبہ ہمارے سلسلے کے مشائخ نے بتایا، اگر ہم کریں گے تو ہمیں کسی نہ کسی مقدار میں کم از کم یہ دل کی نعمت حاصل ہو جائے گی کہ ہمارا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں جاری ہو جائے. جب ہر وقت جاری ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد چلتے چلتے پھرتے، لیٹے بیٹھتے، ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ کا دھیان انسان کو بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاملات کے اوپر پابندی عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ یہاں پہ جماعت ہو سکتی ہے، دوسرے کمرے کے اندر مکس کر ہو جائے گی. مختصر سے دعا کر لیں، کسی کو اگر وضو کرنا ہے تو آپ یہاں پہ وضو کر لیں. مختصر دعا کر دیتے ہیں. سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.